خدا سے ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
والصلاة والسلام على اسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن ابي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة مظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم مجمعين۔ أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ان پانچ روزہ مجالس میں مقام طہارت اور لقب حضرت زہرا الطاہرہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کر رہا ہوں۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک احزاب اور آیت تطہیر کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ کل آپ کی خدمت میں مقدمتاً یہ بات عرض کی گئی کہ قرآن کریم جن الفاظ کو استعمال کرتا ہے، وہاں اس کے ظاہری معنی کے علاوہ ان الفاظ سے ماورا قرآن کریم کچھ حکمتیں رکھتا ہے، کلام الہی کچھ ایسی راز، کچھ ایسے اشارات پنہان رکھتا ہے کہ جب تک انسان تدبر اور تفکر کی راہ کو اختیار نہیں کرتا، یہ ہدایت کے چشمے، یہ اشارات کبھی بھی اس کے لیے واضح نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن کا اجمالی ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اہل زبان عربی سے واقف نہیں ہیں۔ لہذا ابتدائی طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ ضرور کرنا پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن سے ہدایت کے لیے ترجمے کو کافی سمجھ لینا۔ اور دوسری بڑی جو غلطی عام طور پر ہم وہ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً اپنی پوری زندگی دنیا کے جن بھی امور میں لگانی تھی لگائی، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ترجمہ پڑھنے کا خیال آتا ہے، چند ایک کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ البتہ بزرگوں کی خدمت میں جسارت نہیں کر رہا، کیونکہ ایسے کام ارلی ایجز میں بھی ہو جاتے ہیں، کہ چند ایک کتابیں پڑھ لیں، چند ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، تو ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دین میں اتھارٹی سمجھنے لگتے ہیں. دیکھیے دین کسی پہ پابندی نہیں لگاتا، ہمارے ہاں تو ویسی کھلی چھٹی ہے، جو جہاں سے آئے جیسا بھی آئے امامہ پہنتا ہے کام شروع ہو جاتا ہے. لیکن عقلی اعتبار سے فہم انسان کا یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر فرض کریں کہ دین میں اگر آپ نے کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو علم دین حاصل کرنا چاہیے، دین کا فہم، قرآن و احادیث و روایات کا فہم حاصل کر، دین روکتا نہیں، لیکن جو بھی کرنا چاہتے ہیں پراپر طریقے سے کریں، آئیں آ کر پھر عربی کا مطالعہ کریں، پہلے عربی سیکھیں پڑھیں. صرف لغت عرب، زبان عرب ہی کے 12 علوم ہیں، ان 12 علوموں میں انسان مہارت پیدا کرتا ہے تو قرآن کی وہ ابتدائی فہم اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جو مجتہد کے لیے پہلی سیڑھی کہلاتا ہے. میدان کھلا ہوا ہے لیکن ریکوائرمنٹ یا انسان سے جو چیز متوقع ہے صحیح معنی میں وہ یہ ہے کہ آئے اور پھر پراپر طریقے سے، ورنہ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علماء سے مراجعہ کریں، علماء سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ہمارے ہاں متاسفانہ ایک مشکل یہ بھی ہو رہی ہے دوسری جانب سے کہ علماء پبلک ڈیمانڈ کے زیر تحت آ کر مطالب کو سطح پر لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، قرآن، اقوال معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، دین کی جو خوبصورتی ہے وہ ہم اپنی نسلوں کو منتقل نہیں کر پا رہے. ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، کب؟ جب ہمیں سمجھ میں آئے گا. ہمارا دین واقعاً خوبصورت ہے کب؟ جب وہ ہماری پریکٹیکل لائف کے پریکٹیکل سلوشن سمجھ لے گا. یہ دونوں کام دین اس وقت کرے گا جب ہم دین کو واقعاً سمجھیں گے. سمجھنے کی ایک راہ کیا ہے؟ تدبر اور تفکر. تو لازمہ تب جب آپ اس راستے سے گزریں گے تو مطالب عام سنجیدگی کے لیول پر تھوڑا سا سنگین ہو جاتا ہے. اگر آپ واقعاً علم کے اعتبار سے، لہذا خدا بہت واضح طور پر کہتے ہیں لا یستوون الذین یعلمون والذین لا یعلمون، لا یستویان، وہ لوگ کے جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے خدا کی نزدیک یہ کبھی بھی برابر. لہذا کبھی کبھار خدا ان دونوں کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ کے جو کہ صاحبان بصیرت ہیں اور وہ لوگ کے جو کہ اندھے ہیں، یہ کبھی بھی ایک جیسے. ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک آنکھوں والے میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نابینوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنکھوں والوں میں شمار ہوں تو پھر اللہ ہم سے تقاضا بھی اس بات کا کرتا ہے کہ ہم ان دی ہوئی آنکھوں، ان دیے ہوئے کانوں سے وہ استفادہ کریں جو خدا ہم سے چاہتا ہے. لہذا قرآن کریم کئی مقامات پر کہتا ہے کہ میرے حبیب یہ قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن ان کی سمجھ میں، یہ جو فرش عزائے سید الشہداء ہے یہ اس کی کرامات ہیں، یہ اس کی برکتیں ہیں کہ ہم یہاں پر وہ مطالب بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں جو ہم کہیں اور بیان نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں صرف عنوان تبدیل کر دیں لوگوں کو بات سمجھ میں آنا بند ہو جاتی ہے. اصل لوگ کنٹین نہیں کر پاتے ان باتوں کو جو کہ سید الشہداء کے صدقے سے حتیٰ نوجوانوں تک بھی آرام سے منتقل ہو. لہذا ذرا سی آمادگی، ذرا سا ہوش، ذرا سی توجہ بعض اوقات انسان کے اوپر عرفان کے، معرفت کے بہت سارے دروازوں کو واک کر دیتا ہے. اب ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آمادگی. لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقول کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا آپ کا جو اسم گرامی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہمارے پر روایات مختلف ہیں، کیوں آئمہ افراد کو دیکھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جب ان سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ دور کرنے یا رکھنے کے معنی میں، فرمایا اس لیے ہے نام آپ کا کہ آپ کے محبوں کو اللہ آگ سے دور رکھے گا اور آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ جنت سے دور رکھے گا، چاہنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا، دشمن جنت میں نہیں، یہ ایک معنی ہے۔ لیکن جب کسی آمادہ تر ذہن کو دیکھا معصوم نے تو فرمایا کہ ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ فاطمہ دور ہے کس سے؟ اغلے انسان سے۔ یعنی اس ایک جملے کے اندر خود معصوم جو چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ہماری جدہ سے متعلق بات کرنی ہے تو عام عقل کے ساتھ بتانا۔ میں اپنی زبان میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جناب سیدہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی اوقات چاہیے، اگر ہم کسی مکتب میں، ہم کسی فرقے میں، ہم کسی افراد کے درمیان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جناب سیدہ کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے تو پریشان ہونے کی کیا بات؟ سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنے کے لیے اوقات چاہیے، اوقات ہوگی تو تذکرہ کریں گے، جب تک اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اصلاً سنائی سیدہ کا تذکرہ عقل سے دور رکھا ہے اللہ نے، تو جب رکھا ہے تو کیفیت آٹومیٹیکلی ایسی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اپنے ہی درمیان جناب سیدہ کے ذکر کو چاہیں کہ سطحی طور پر بیان ہو کر ختم ہو جائے تو ہم ان کے مرتبے کو تو نیچے نہیں لے کر آ سکتے، اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے دور کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ اپنے اندر ایک بحث ہے، میں چاہوں گا کہ اس بات کو یہاں ذکر کروں کہ ہم نے اہل بیت اطہار وسیلہ، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، توسل اور وسیلے کا کانسیپٹ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کے لیے تقریباً کلیئر ہے، لیکن خود اس لفظ کے اندر بھی جو گہرائی ہے ہم اس کو کبھی کبھار درک نہیں کرتے۔ کیوں وسیلہ ہیں کبھی آپ نے سوچا؟ اب کلام کی اور فلسفے کی اور عرفان کی بحثیں، لیکن میں اس میں وارد نہیں ہوں، آسان زبان میں سمجھا دوں، کوشش کرتا ہوں کہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی پروردگار سے متعلق اپنے ذہنوں میں کوئی تصور قائم مت ہونے دیں۔ اب یہ عقائد کی دنیا میں ہمارے اپنے لیے بھی بلیفز کے مرحلے میں یہ بہت بڑی کی ہے، اس کو سمجھیے گا، ہم اکثر یہ غلطیاں کر رہے ہوتے، متوجہ نہیں ہوتے۔ خدا سے متعلق کوئی تصور اپنے ذہن میں بنانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ حضرت امیر فرماتے ہیں جو بھی تصور تم نے خدا کا اپنے ذہن میں بنا لیا ہے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق تو ہو سکتا ہے، تمہارا خالق نہیں ہو سکتا، بس وہ خدا کا تصور نہیں۔ پھر کیا کریں؟ اصل خدا ماورائے عقل ہے، خدا کے متعلق تصور صحیح وہ ہے کہ جہاں کوئی تصور نہ بنے، اگر تصور بن رہا ہے تو غلط راستے پر جا رہا ہے، اگر کوئی تصور بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو یہی صحیح تصور ہے۔ اس لیے کہ مخلوق کی عقل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خالق سے آگے جا کر نہیں سوچ سکتی، آگے نہیں نکل سکتی کبھی بھی خالق سے، جب خالق سے آگے نہیں نکل سکتی تو خود خالق کو عقل تصور نہیں کر سکتی۔ اب ہمارے ہاں خدا کا تصور کیا ہونا چاہیے؟ مثلا ایک عام ذات ہے جو کہ لامحدود ہے، ایک انفائنائٹ ذات ہے، اور اس کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ لامحدود۔ اب یاد رکھے گا، جہاں ذات اور صفت دونوں لامحدود ہو رہی ہوں وہاں ڈویلٹی ختم ہو جاتی ہے، دوئی ختم ہو جاتی ہے، ثنویت ختم ہو جاتی ہے. پھر جو چیز سامنے آتی ہے وہ وحدت محض ہے, وہاں احدیت کا مقام ہے. احدیت کہتے ہیں اس اکائی کو کہ جس کے لیے دوسرے کا کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب ذات اور صفات دونوں ایک ہوں اور دونوں کیا ہوں, انفائنائٹ لا محدود. لہذا خدا, ہم جب دوئیت کا تصور کیا ہے, میں فرض کرے شخص ہوں, اگر میں علم حاصل کروں گا تو عالم بنوں گا, کبھی کسی مرض میں مبتلا ہو کر یہ علم مجھ سے ختم بھی ہو سکتا ہے. بس علم الگ ہے, میں الگ ہوں, یہ دوئیت ہے. خدا کے لیے یہ دوئیت تصور کی ہی نہیں جا سکتی. خدا عالم نہیں ہے, عین علم. خدا قادر نہیں ہے, عین قدرت. اب ہم یہ سوچ نہیں سکتے, اس کو بس یہاں تک اتنا سمجھ لینا, یہ فل سٹاپ ہے ہمارا, اس سے آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اب جو ذات بھی لا محدود ہے اور اس کی تمام تر صفات بھی لا محدود ہیں, اس کے اسماء اور صفات کو تجلی دینا مخلوقات کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے, مخلوق اور خالق کے درمیان میں وہ ذات کہ جو کم از کم یہ کیپیسٹی رکھتی ہو کہ اس کے اسماء اور صفات کو اپنے اندر سے تجلی دے سکے, اس ذات, اس کو, یہ جو درمیان کی چیز ہے اسے کہتے ہیں واسطہ فیض. یہ واسطہ فیض کائنات میں نور محمد و آل محمد علیہ السلام. لیکن اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ خود یہ جو کہ تجلی تام میں اسماء و صفات الہیہ ہیں, یہ بھی اپنے اندر سے دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے تو تمام اسماء اور صفات کو تجلی اس دنیا کی وجہ سے نہیں دے پاتے, ایک مرحلہ. دوسرا, کچھ اسماء کچھ صفات ایسے ہیں کہ جن کی تجلی کبھی ذات سے نہیں ہوتی بلکہ نتیجے سے ہوتی. مثلا آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی شخص بہت اچھا پینٹر ہے؟ پینٹر ہے بہت اچھا ہے, میرے کہنے سے تو اچھا نہیں ہوگا نا. آپ کہیں گے مولانا اگر اچھا پینٹر ہے تو اس کی کوئی پینٹنگ ہمیں دکھائیں, پینٹنگ بتائے گی یہ کتنا اچھا پینٹر ہے. میں کہوں جی بہت اچھا استاد ہے, آپ کہیں گے بھی ہوگا استاد اچھا, ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ استاد اچھا ہے یا نہیں. کہ استاد کے اچھائی کو اگر تلاش کرنا ہے کہ کتنا اچھا ہے, شاگردوں کو جا کر دیکھیں, جتنے انٹیلیجنٹ کامیاب شاگرد ہوں گے یہ شاگرد یہ بتائیں گے کہ استاد کتنا شاندار ہے. ہمارا اہل بیت اطہار کے ساتھ رابطہ عین استاد اور شاگرد والا ہے. یعنی کیا؟ اہل بیت اطہار کی وہ صفات کہ جو صفات الہیہ ہیں جنہوں نے تجلی ذوات مقدسہ محمد و آل محمد سے کرنا ہے, اس کا ایک مرحلہ ان کے پیروکار اور ان کے شیعہ ہیں. یہ ہمارا ربط ہے. کیوں اہل بیت ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیوں ہم اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کبھی کسی پینٹر سے جا کر پوچھنا کہ اس کو پینٹنگ سے اتنی محبت کیوں ہے, کبھی کسی تخلیق کار سے جا کر یہ پوچھنا. مثلا روایات ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح نے کوزہ سازی, مٹی کے برتنوں کا جو پیشہ تھا اس کو اختیار کیا. ایک روز ایک شخص آیا, اس نے آ کر حضرت نوح سے کہا کہ نوح یہ برتن کتنے کے ہیں؟ ان کا سارے. انہوں نے کہا سارے. کہا اتنے کے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے بیچو گے. انہوں نے کہا کیا خوب, اگر تم لینا چاہتے ہو میں سارے بیچ دوں گا. انہوں نے کہا یہ لو پیسے. پیسے لینے کے بعد اس شخص نے ایک ایک برتن لے کر حضرت نوح کے سامنے توڑنا شروع کیا. کچھ دیر تو حضرت نوح نے برداشت کیا, پھر اسے سوال کیا کہ بھائی تو توڑ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ اب تو میرا مان ہے, میں توڑوں رکھوں استعمال کروں جو بھی کروں. کہاں صحیح کہہ رہے تو, تیرا مال ہے تو ضائع بھی کرنا چاہے تیرا مسئلہ ذاتی, لیکن اگر ان کو توڑنا بھی چاہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے کیوں توڑ رہا ہے؟ کہ یا نبی اللہ اب تو آپ کا مال نہیں ہے. کہا مال نہیں ہے لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس نے پلٹ کر کہا یا نبی اللہ انسان نہیں ہوں, خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, یہ عمل خدا کے حکم سے کر رہا ہوں. خدا آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جو ڈوبے تھے کیا وہ میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے میرے بندے نہیں تھے؟ کیوں محبت کرتا ہے خدا ہم سے؟ اس لیے کہ ہم ہاذہ سورۃ الانسانیہ کتب اللہ بیدہ, یہ سورۃ انسانیہ یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لہذا یاد رکھے گا, ایک لفظ استعمال کرو بڑے احتیاط سے, غلط معنی نیگیٹو میں مت لے کے جائیے گا, یہ بریکٹ لگا رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو سیو کر سکے. ایک توہین پروردگار کی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے, یہ توہین ہے پروردگار کی, کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی فرد اگر اپنے آپ کو عام سمجھ رہا ہے, اگر کوئی ایک فرد بھی اپنے عام کو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا میں کسی کام کا نہیں ہوں, میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے, میرے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی. انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کے 100% ایک جیسے نہیں ملیں گے آپ کو. کبھی مچھلی بازار چلے جائیں اور آپ اپنی مچھلی خرید کر تھوڑی دیر کے لیے منہ ادھر پھیر کر ادھر دیکھیں, اگر آپ کی مچھلی کے ساتھ دو مچھلیاں اور رکھی بھی ہوں آپ کو کبھی نہیں پتا لگے گا کہ آپ کی مچھلی کون سی تھی. ہاں بقرعید لگتی ہے لوگ جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کا بکرا اگر رسی توڑوا کر جا کر اپنے جیسوں میں جا کر مل جائے آپ کبھی اپنا بکرا الگ نہیں کر سکیں. کیوں؟ سینکڑوں کی تعداد میں ایک جیسے ہیں, لیکن خدا نے انسان دو انسان 100% ایک جیسے. جو اللہ تبارک, کس چیز میں یکسانیت نہیں ہے؟ جمادات میں, نباتات میں, حیوانات میں, حشرات میں, ستاروں میں, سیاروں میں, ہر چیز میں ہے. واحد چیز جس میں اس نے اپنی صفات کی تجلی کو ظہور دیا انسان. تو پھر کم از کم یہ یاد رکھیں, بتعداد انسان ہا, انسانوں کی جتنی تعداد ہے, جتنی تعداد ہے انسان کی, کم از کم اتنی صفات کی تجلی اللہ چاہتا ہے میرے بندوں سے پیدا ہو. لہذا ہر بندہ خدا کا اپنے اندر سے ایک اسم یا ایک صفت الہیہ کو تجلی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب جو اپنے اندر سے اسم و صفت الہی کی تجلی کی صلاحیت رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بیکار سمجھے وہ کوئی توہین کرتا ہے. لیکن یہ اسم و صفت میرے اندر سے تجلی کب پیدا کرے گی؟ یہ میرے اندر سے اس وقت تجلی پیدا کرے گی جب میں خدا اور اپنے درمیان اس کا دامن ہاتھ میں تھاموں گا جس کو اللہ نے اپنی تجلی کا تام مظہر بنایا ہے.
نعرہ حیدری,
یا علی,
نعرہ سلوات,
اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم.
اب یہ تام مظہر ہے, تام ہے مظہر, لیکن کب ہوں گے؟ خود اہل بیت اطہار کا کمال ظہور کب کرے گا؟ جب ہم چاہیں گے کہ ان کے کمالات ہمارے اندر سے ظہور پیدا کریں. لہذا کیا فرمایا؟ کونو زینن لنا ولا تکونو شینن علینا, ہمارے لیے باعث زینت بنو, ہمارے لیے باعث شرمندگی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے اندر سے اہل بیت اطہار کے قصیدے پڑھنے کے باوجود بھی ان سے کمال کو عکس کر کے مظہر تام میں الہیہ تک پہنچ کر بھی کسی ایک صفت الہیہ کو اپنے اندر سے تجلی نہیں دے سکتے تو ہم وہ نکمے شاگرد ہیں کہ جو اپنے نکمے پن کی وجہ سے استاد کی شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ بنیادی طور پر جو توسل کے معنی ہیں اہل بیت اطہار سے وہ توسل کے معنی کیا ہیں، توسل کے یہ معنی ہے۔ ہم نے توسل کا کیا معنی رکھا ہے؟ ہم نے توسل کا معنی رکھا ہے کہ ہم اہل بیت کے نام پر اللہ تعالیٰ سے سامان منگاتے رہے، یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کا مجھے بچہ دے دے، یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کا مجھے نوکری دے دے، یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کا مجھے فلاں دے دے۔ خواہ آپ نہیں مانگے تو اللہ نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ یا من ارجو لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ۔ اے وہ جو تھوڑے کے بدلے بھی زیادہ دیتا ہے، اے وہ جو اسے بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جو نہ تجھ سے مانگتا ہے نہ تجھے پہچانتا ہے، اصل پہچانتا نہیں ہے، لیکن تحننن منہ ورحمہ اپنی حنانیت اور اپنی رحمت کے بنا پر، پس تم نہیں مانگو گے تو نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ پر دعا کیا ہے؟ دعا بنیادی طور پر حق ہے پروردگار کا ہماری گردن پر۔ کبھی انشاءاللہ دعا موضوع رہے گا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ دعا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دعا کا مانگنا صرف کیا ہے، مانا اپنے لیے چیزوں کو مانگنا نہیں، دعا ہم سے زیادہ اگر ہم جو دعائے کبیل، دعائے سبا سب، دعائے عرفہ، دعائے ابو حمزہ صومالی، اس یہ دعاؤں کا خزینہ رکھنے والی قوم کو اگر دعا کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہم سے زیادہ نہ سمجھ شاگرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ اصل تو آئی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ موضوع کبھی اور۔ ہم نے وسیلے کو کس لیے استعمال کیا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے، یقیناً بزرگان متوجہ۔ آپ کو کسی ایک ایسی منزل پر پہنچانے کے لیے گاڑی موجود ہو، کشتی موجود ہو، کہ جہاں پر جا کر آپ کو ساری فیسلٹیز، سب کچھ آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل، ہر چیز مل جائے آپ کو، آپ گاڑی بھی پہچان جائیں، آپ کو پتا بھی ہو کہ مجھے مل جائے گا، لیکن آپ کیا کریں؟ اس گاڑی کو استعمال کریں کس لیے؟ یہاں سے پرچی لکھ کر دیں کہ وہاں جاؤ تو وہاں سے سامان میرے لیے یہاں لے کر آ جاؤ، اور ہر مرتبہ گاڑی کو استعمال کریں کس لیے؟ پرچی ڈالیں، وہاں سے سامان، گاڑی جب آئے آپ کو دے دیں، جبکہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو گاڑی میں سوار کر کے اس منزل تک اپنے آپ کو پہنچا دیں جہاں تک آپ کو پہنچنا چاہیے۔ اب ہم سوار نہیں ہو رہے، ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے گاڑی کو؟ کہ یہ میرا سامان لاتی جاتی رہے، بس اس سے آگے سوار ہونے کی زحمت، تب نتیجہ کیا نکلے گا؟ گاڑی بھی پتا ہے، معرفت بھی رکھتے ہیں، ارتباط میں بھی ہیں، لیکن منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو واحد راستہ کیا ہے؟ اس گاڑی میں خود سوار ہو تاکہ وہاں تک پہنچ جاؤ۔ لہذا مجھے نہیں پتا، لیکن جب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نے جب ارشاد فرمایا اور کہا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ کشتی حضرت نوح سے ہے، تو صرف یہ نہیں کہا کہ کشتی کی مثال ہے، بلکہ ساتھ کیا کہا؟ من رکبان نجا کا صرف کشتی نہیں ہے، سوار بھی ہونا ہے، جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اب ہم اہل بیت کو یہاں تک تو پہنچ گئے، ہمیں پتا ہے کہ کشتی نجات ہے، لیکن ہم کشتی نجات کو استعمال کر رہے ہیں صرف سامان لانے لے جانے کے لیے، سوار نہیں ہونا چاہتے۔ نہیں سوار ہوں گے فغرق بحبا، جو نہیں سوار ہوا وہ کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ کشتی موجود ہے، ہم سوار نہیں ہونا چاہتے ہیں، سوار ہونے کے لیے کیا کریں؟ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی روایت، جا جس کو تفسیر امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کیا اس روایت کو، فرمایا کہ جناب سیدہ نے فرمایا اگر تم ان چیزوں پر عمل کرتے ہو امرناک جو ہم نے تمہیں امر کی، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتے ہو جو ہم نے تمہیں منع کی ہیں، فرمایا بیوی نے اگر یہ کر رہے ہو تو ہمارے شیعہ ہو والا فلا، ورنہ ہمارے شیعہ نہیں. کب ہوگے شیعہ؟ اب ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنا، توسل کا معنی کیا؟ توسل کا معنی یہ، ہم نے کتنا اہل بیت کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں کے اندر اتارا ہے، کتنا اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہم نے چاہا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس پر عمل کریں. تو غور کیجیے گا، جتنا ہم اہل بیت اطہار سے اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں اہل بیت سے اپنے آپ کو مشابہ کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہم اس کشتی میں سوار ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہماری زندگیوں سے، ہمارے کردار سے، ہماری سیرت سے مشکلات نہیں، ہماری جناب سید السلام اللہ علیہ کی پوری حیات میں سب سے زیادہ کامن چیز جو ہم کرتے ہیں شباہت میں وہ کیا ہے؟ انار کھاتے ہیں. انار آ جاتا ہے تو ہمیں جناب سیدہ یاد آ جاتی ہیں کہ جناب سیدہ نے انار پسند کیے تھے، انار مانگے تھے انہوں نے حضرت امیر سے، انار کھاتے ہوئے ہم حضرت زہرا کو یاد رکھتے ہیں. کبھی عبادت کرتے ہوئے جناب سیدہ کو یاد رکھا؟ کبھی روزہ رکھتے ہوئے جناب سیدہ کو یاد رکھا؟ کبھی دنیا کے اور مسائل کے سامنے کبھی جناب سیدہ کو؟ مگر گھر کی سیرت نہیں ہے، مگر اولاد کی تربیت میں جناب سیدہ نہیں ہے. کہاں یاد آتی ہے ہمیں شباہت؟ ہم کہاں پیدا کرتے ہیں؟ جب ہم نے انار کھانا. البتہ اس وقت بھی حضرت کو یاد کر لینا خالی از فیض و کرم نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ کی حیثیت اس سے بہت بلند ہے کہ ہم صرف جناب سیدہ کو انار تک رکھیں. یہ کشتی نجات ہے، شباہت پیدا کرنی ہے. کم ترین شباہت جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے سیرہ سیدہ سلام اللہ علیہ، ہمیں جو چیز سب سے زیادہ واضح اور آشکار وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کی سیرت کا سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے کہ جناب سیدہ نے دنیا کو، دنیا میں رہتے ہوئے حتیٰ اپنی ضرورت سے بھی کم تر درجے پر استعمال کیا ہے. لہذا اگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر آپ تمام معصومین کو اکٹھا کر لیں تو شاید جس معصوم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو سب سے کم استعمال کیا ہے وہ ذات جناب سید سلام اللہ علیہ وسلم. دیکھیے دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت استعمال اختیار کریں، ہر چیز کو چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جائیں، یہ دین نہیں ہے. خود اہل بیت اطہار نے دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہے. جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم دنیا کی ان نعمتوں کو اپنے لیے اس طریقے سے ان کے ساتھ بن جائیں کہ ہم سے چھوڑنا مشکل ہو جائے. چھوڑی نہیں جاتی دنیا ہم سے. آپ یہ بھی روزمرہ کے مسائل ہیں ہمارے. اسرائیل ایک ظالم اور جابر حکومت، زائنس یہودی دنیا کا سب سے بڑا استحصال کرنے والا تھا، ہمیں سب معلوم ہے. یہ جو آپ اور ہم اور ہماری آگے کی نسلیں ساری پیپسی پی رہی ہیں یہ سوائے زہر کے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اس قدر ذہنی غلامی اور اس قدر ہم دنیا کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں کہ ایک اپنے آپ کو ضرر پہنچانے والی چیز ہم سے چھوڑی نہیں جا رہی. یہ دنیا کی بدترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. وہ چیز جو ہمارے لیے کوئی فائدہ، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کہ کولڈ ڈرنکس، یہ جو سافٹ ڈرنک ہیں، ان کا کوئی ایک فائدہ آپ مجھے آ کر بتا دیں. شاید آپ کے گھر کے کموڈ دھلنے سے ایک فائدہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جو کموڈ صاف نہ ہو رہے ہوں اس کے اوپر پیپسی ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد صاف کریں تو وہ چمک جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے لیے فائدہ آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. میں نے یہ فائدہ تو مجھے پتہ ہے. صحت کے اعتبار سے آپ مجھے کوئی ایک فائدہ ان کا اگر ہو تو ضرور بتائیے گا, ورنہ باقی جا کر نیٹ پہ. اس قدر ہونے کے کبھی سوچا آپ نے؟ اس بات کو کبھی ہم نے کنسیڈر کیا اپنے لیے کہ یہ کیا چیز ہے؟ ایک چیز جو زہر ہے, ایک چیز جو مضر صحت ہے. میں نہیں چھوڑ پا رہا. کیوں؟ یہ وہ ذہنی غلامی ہے. اور یاد رکھیے گا, اہل بیت اطہار کا سب سے بڑا کارنامہ, بالخصوص سید الشہداء کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے, وہ کیا ہے؟ حریت پیدا کرنا. سب سے بڑا کارنامہ ہے حضرت. اب غلام جو ذہن ہوتا ہے, غلام ذہنیت کی سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ غلام کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قید کو, اپنی سلاخوں کو, اپنی زنجیروں کو اپنی قسمت سمجھ لیتا ہے. لہذا غلام ذہنیت جب پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی ہے, اسے پتا نہیں ہے یہ بات کہ اگر یہ چین جو میرے پاؤں میں لگی ہوئی ہے میں ذرا سا زور لگاؤں گا ٹوٹ جائے گی, لیکن توڑ نہیں پاتا. کیوں نہیں توڑ پاتا؟ طاقت کیوں نہیں استعمال کر پاتا؟ واحد وجہ غلام ذہنیت ہے. یہ غلام ذہنیت ہماری زندگیوں میں ظہور کیسے کرتی ہے؟ پیپسی نہیں چھوڑ سکتا. نوجوان سے پوچھو, کہتے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے. نہیں چھوڑ سکتا میں, کیوں نہیں چھوڑ سکتے یہ چیزیں؟ کیوں نہیں؟ دنیا کی ہر وہ چیز جو آپ نہیں چھوڑ سکتے, یہ وہ ہوا ہے جو خدا کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہے. لہذا اس کو آسان نہ دیں. اب یہ جو کیوں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے, روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں بتا سکے کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے تم کھانا پینا بھی چھوڑ سکتے ہو. ہم چھوڑتے ہیں نا, اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے روزوں کو بھی کیسا بنا لیا ہے؟ دنیاوی مادی. کبھی انشاءاللہ ماہ مبارک میں رہا موضوع تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے روزے کا اثر تقویٰ کیوں نہیں ظہور کرتا. اس لیے کہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی مادیت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے, لیکن روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے بنیادی ترین ضرورت کھانا پینا چھوڑواتا ہے. کیوں؟ اگر تم خدا کے لیے چھوڑنے کے قابل ہو تو اس کا مطلب ہے قابلیت ہے تمہارے اندر. اب ہوتا کیا, غور کیجیے گا, کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہ امتحان پیدا کرتا ہے اور ہم سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم یہ چیز چھوڑ سکتے ہو یا نہیں. اگر ہم اس چیز کو چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خدا کے لیے, اہل بیت کے لیے, تو اس کا مطلب ہم خدا کے بندے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے. لیکن اگر ہم نہیں چھوڑ سکتے تو جتنا مرضی ہم اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے رہیں, اپنے باطن میں اور اپنی حقیقت میں اسی شے کے غلام اور بندے ہوتے ہیں جو ہم سے چھوڑ نہیں جائے. لہذا دین واحد چیز جو کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے اس کیا دنیا کو ترک کرنے کا واحد معنی کیا ہے, اس کے اسیر اور غلام مت بنو. استعمال سے دین نہیں روکتا. کیا کہتا ہے؟ غلام مت بنو, اسیر مت بنو. چاکلیٹ نہیں چھوڑی جا رہی, فلاں بسکٹ نہیں چھوڑ سکتا, فلاں چپس نے, ہم تو اس میں پھنسے ہیں. خدا امتحان لیتا ہے. حضرت بہلول نام سنا ہوا ہے آپ نے, زہیب یا وہب بن عمر نام ہے, ہارون کے رشتہ دار ہیں, صحابی ہیں ساتویں امام کے, اور اپنے زمانے کے وہ جلیل القدر صحابی اور وہ فاضل آدمی ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے, اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے باوجود اپنے علم اور فضل کی وجہ سے ہارون نے قاضی القضات چیف جسٹس پورے بلاد اسلامیہ میں, ہارون کے بعد اگر کوئی اتھارٹی ہے تو کون ہے؟ اور یہاں اس نے ارادہ کیا کہ میں یزید کی اقتدا میں امام کے لیے قتل کا جواز پیدا کرنے کے لیے فتویٰ لے لوں. سارے جتنے بھی مملکت کے زرخرید ملا تھے سب نے سائن کر دیا. آخری سائن کس کا رہتا ہے؟ چیف جسٹس. یہ سائن اگر ہو جاتے ہیں تو گویا امام کا قاتل عین شریعت بن جائے گا, جواز پیدا ہو جائے گا. جب یہ پہنچی بات جناب بہلول تک تو پریشانی کیا ہے؟ اب غور کیجیے, یہ ہے اتھارٹی ہے, پوسٹ ہے, عزت ہے, احترام ہے. سامنے کیا ہے؟ امام. ہمارے جیسا ہوتا ہزار بہانے پیدا کر لیتا, بھائی پوسٹ ہوگی تو میں دین کی بڑی خدمت کر سکتا ہوں, مومنین کے بڑے کام آ سکتا ہوں. یہ ہمارے کامن بہانے ہیں, بھائی میرے انکار کرنے سے کوئی کیا چھوڑ دے گا؟ امام کو نہیں چھوڑے گا, یہ کامن ہے نا. میرے مثلا برانڈ کو اسرائیلی چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ ساری دنیا استعمال کر رہی ہے, یہ کامن جواب. میں نہیں کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ قبر میں تم سے دوسروں کے بارے میں نہیں تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا, تم نے کیا کیا. قبر میں نہیں پوچھے گا ہمسائے نے چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا, دوسروں نے چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا. سوال آپ سے کیا جائے گا, تم نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا. اور اس کے پیچھے نتیجہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگا ہی نہیں. کبھی یہ کہا ہے کہ یہ چھوڑ دو تاکہ یہ ہو جائے؟ نہیں, کہا چھوڑ دو بس ختم ہو گئی بات, ہمارا کام ہے انجام دینا. یہ سب شیطان کے خیالات ہیں جو ہمارے ذہن میں, تمہارے کرنے سے کیا ہوگا؟ لہذا مشکل دم. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے ساتھ جتنے یہ خیالات آ رہے ہیں سب شیطان. حضرت بہلول سامنے پوسٹ ہے, اچھا آسان کام نہیں ہے. امام سے جب رابطہ کیا, امام نے اشارتاً ان کو یہ کہا کہ اگر پیسہ ہے تو تم پوسٹ چھوڑ دو. اب پوسٹ چھوڑ دو سے مراد کیا ہے؟ ریزائن نہیں دے سکتے, کیونکہ ریزائن کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دشمن کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں. یہ حماقت ہے, کیا کریں. واحد چیز یہ سمجھ میں آئی کہ کچھ ایسا کروں کہ یہ پوسٹ میرے پاس باقی نہ رہے. اب کچھ چیزوں پر اختیار ہے, کچھ پر اختیار نہیں ہے. جن پر اختیار ہے وہ گناہ کبیرہ کی طرف لے کے جاتے. آخری چیز جو بچی تھی وہ کیا تھی؟ کہ عقل کی شرط کو فاقد کروں, جب عقل ہی نہیں رہوں گا تو قضاوت عدالت سب ختم ہو جائے گی, بحث ختم. اب عقل کو کیسے ختم کیا جائے؟ مجھ سے کوئی کہے مولانا صبح امام کی خاطر ڈنڈے کو گھوڑا بنا کر, الٹے کپڑے پہن کر, الٹے جوتے پہن کر, پاگلوں جیسا ہولیا بنا کر گلیوں میں پھرنا ہے. لوگ ہاتھ چومتے ہیں, احترام کرتے ہیں, آغا صاحب کہتے ہیں. اگر میں امام کی خاطر کسی جگہ پر یہ نہ کر پاؤں تو سمجھ لینا کہ میرا خدا میرا یہی لباس اور یہی پوسٹ ہے. چاہے میں ظاہری طور پر کتنا ہی دیندار, کتنا ہی بڑا مولوی, کتنا ہی بڑا نام, جو مرضی آپ کہہ لیں, لیکن کیا ہے اندر سے, اگر اس کے ساتھ پھنسا ہوا ہوں یہی میرا خدا ہے. اور اللہ ہمیں ہر مقام پر آزما کر دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کہ میرا بندہ اصل میں کس کا بندہ ہے. لہذا اپنی زندگی میں یہ اصول بنائیں کہ دین کے علاوہ بھی, عام طور پر بھی, جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا, کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں. عام طور پر بھی روٹین استعمال کریں تاکہ آپ کو خود یہ احساس ہو کہ کہیں میں ان چیزوں کا بندہ تو نہیں ہوں. اب کیا ہوا؟ جس وقت جناب بہلول نے یہ کام کیا, کیا کیا؟ اب چھوٹی قربانی نہیں ہے. حضرت بہلول کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا. کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنی اس پوسٹ, اس مقام, اس مرتبے, اس عزت کو امام کے نام پر قربان کر دیا. صبح پاگلوں کی وہی بہلول کہ جس سے ہاتھ ملانے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے, اب بچے اس کے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے پھر رہے ہیں, پاگل پاگل کہہ رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے حساب سے بڑا نقصان ہو گیا نا, ساری پوسٹ, ساری دنیا, ہر چیز ختم ہو گئی. لیکن کوئی اہل بیت کے دروازے پر آ کر اپنے آپ کو قربان کرے تو وہ کریم ہے. ایسا نہیں ہے کہ پلٹ کر جواب نہ دیں. ہمارے اور آپ کی زندگی کی ساری محنت کس لیے ہے؟ کہ کسی طرح سے ہم جنت چلے جائیں. اہل بیت نے بہلول کی شکل میں ہمیں بتایا کہ اگر تم دنیا کو ہمارے نام پر قربان کر دو, ہم تمہیں اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ دنیا میں مٹی کا گھروندہ جنت کہہ کر بیچو گے, ہم تمہارے نام سے محبوب کروا دیں. اتنا اختیار دے دیں گے تمہیں، تم ہمارے لیے ایک مرتبہ، ایک بار، یہ بہت چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں یہ، اس 40 دنوں کے عرصے کے اندر یا جس صورتحال سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا تو امتحان ہے ہماری مشکل کیا. ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ دین کے بدترین دشمن ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ مینپولیشن کرنے والے، استحصال کرنے والے لوگ ہیں، لیکن 1000 بہانے ہم نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں. آغا صاحب اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا، آغا صاحب اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. یعنی یہ کیا، واحد ذات جس کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، یا خدا کی ذات ہے یا محمد آل محمد کی ذات ہے. اب اگر آپ اس کے بعد کسی چیز کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں تو بس سمجھ لیں کہ پھر خدا آپ کا خدا نہیں ہے. کیوں آخر ہم اس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ کیوں اگر ہم یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، کیا واقعا اپنی اس فکر کے ساتھ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے آمادہ ہیں؟ امام اگر ہم سے اگر کہتے ہیں کہ فلاں چیز چھوڑ دو، ہم ہیں. یہ چھوٹا سا امتحان ہے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے درپیش ہے. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اپنی زندگی کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اہل بیت؟ یہ ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں خدا سے اپنے آپ کو اگر باندھنا ہے تو طریقہ کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ ترک کر کے دیکھو، تم دنیا چھوڑ کر خدا کے لیے دیکھو گے، خدا تمہارے وجود سے ان برکتوں کو ظاہر کرے گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں. لہذا ایک بڑا عجیب و غریب مقام ہے، ہم اور آپ ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بولنا نعمت ہے، بات کرنا نعمت ہے، لیکن آپ کو خدمت عرض کروں کہ اس نعمت کو بھی اگر انسان کچھ دیر کے لیے روک لے، انسان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. خاموشی ہو سکتے ہیں، خاموشی ہمیں لگتا ہے کہ بہت آسان سی چیز ہوگی، ایک ہفتے خاموش رہ کر دیکھ لیں، ایک ہفتے خاموش ہو کر دیکھ لیں، خدا کے لیے ایک ہفتے تک بات نہیں کروں گا کسی سے ضرورت کے علاوہ، ایک ہفتے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم اپنے زبان کے کتنے اصیل اور کتنے بندے ہیں، ایک ہفتے میں معلوم ہو جائے گا. اپنی ذات کے اسیر ہیں، اپنے نفس کے اسیر ہیں، اور جو اپنی ذات اور نفس کا اسیر ہو وہ کبھی بھی حسین کا غلام، اہل بیت کا عاشق نہیں ہو سکتا. لہذا طہارت کے مرحلے کی ابتدا بنیادی طور پہ طہارت کیا ہے، یہ جو ہم نے طہارت کا بھی ایک تصور بہت بنیادی سا ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ طہارت کا معنی کیا ہے، کچھ نجاستوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لو. کون سی نجاستیں؟ صرف فقہی، اور وہ جو نجاستیں میری روح کو اپنے اندر کی ہوئی ہیں، وہ نجاستیں جنہوں میرے نفس کے اوپر چھائی ہوئی ہیں. مگر ہو سکتا ہے، مگر اہل بیت کو ہمارا بدن چاہیے؟ اہل بیت کو ہمارا بدن نہیں چاہیے، اہل بیت کو ہمارا قلب چاہیے. اور اگر یہ قلب نجاستوں سے بھرا ہوا ہو تو بہت سکتا ہے اہل بیت کا. خدا کیا کہہ رہا ہے، میں نے دور رکھا ہوا ہے. جب اللہ نے دور رکھا ہوا تو اس کا معنی کیا ہے، جب میں یہ قلب نجاستوں سے بھرا ہوا لے کر جاتا ہوں تو یہ کبھی بھی اہل بیت کے نزدیک جا ہی نہیں سکتا. جس نے اپنے بچوں کو خدا کے لیے آمادہ کیا، اپنے پورے گھر کا ماحول، ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے، تمام کی تمام سیرت جناب سیدہ گھر کے اندر. اور یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اس سیرت کا، اس پہ عمل کرنے کا مرحلہ تنہا نہیں ہے. خود جناب سیدہ کی زندگی کا، جناب سیدہ کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو دوسرا کیا ہے کہ سیدہ صرف خود نہیں ہے بلکہ اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنے گھر، پورے گھر کو لے کر چل رہے ہیں. یعنی ہمیں بنیادی طور پر سیرت جناب سیدہ افراد میں نہیں چاہیے، معاشرے میں چاہیے. اور معاشرے کی اکائی کا نام اگر گھر ہے تو جب تک ہمارا گھر سیدہ کے گھر سے شباہت پیدا نہیں کرے گا، ہمارے گھر سے سیدہ کے غلام اور کنیزے پیدا نہیں ہو سکتے. شباہت پیدا کرانی، اب شباہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں چکی لے کر آ جائیں،
شباہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے بستر اٹھا کر باہر پھینک دیں. شباہت کا معنی کیا ہے؟ سیدہ کے گھر کی جو سب سے اہم ترین تجلی ہے وہ کیا؟ کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی رضا کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. اور اس قدر جناب سیدہ نے یہ قربانیاں دی ہیں، اور اسی یہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو دین پر قربانی کی تربیت دے رہے ہیں. لہذا عرفاء علماء یہ فرماتے ہیں کہ کربلا گویا تربیت کی تجلی ہے جناب سیدہ. لہذا کربلا میں جو سخت ترین مراحل ہیں ان میں سے وہ مراحل ہیں کہ جو شہادت حضرت سید الشہداء کے بعد شروع ہوئے، کیونکہ شہادتوں کا مرحلہ یقیناً اپنی جگہ سنگین ہے، لیکن شہادت کے بعد کسی مظلوم کے بدن سے کپڑوں کا اتار لینا، سامان کو لوٹنے کے لیے اعضاء کو مقتوع کر لینا، سر اقدس کو کاٹ کر لے جانا، مظلوم کے بدن اطہر کے اوپر گھوڑوں کا دوڑا دینا، اور پھر اس سے زیادہ مرحلہ سخت کیا ہے کہ نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگا دینا. خیمہ آگ سے بھڑکا ہوا ہے، آگ کی شدت اتنی ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی جلیلہ کوئی مقدرہ جانا چاہتی ہے، لیکن آنکھ کی شدت اسے مجبور کرتی ہے، پیچھے آتی ہے، پھر آگے جاتی ہے، پھر پیچھے آتی ہے. میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا، بی بی تیرا ایسا کیا قیمتی سامان رکھا ہے کہ جس کے لیے تو اپنے آپ کو جلانا چاہتی ہے؟ جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ خود کو آگ میں ڈال دیا، جب کچھ دیر کے بعد آئی ہے تو دیکھا پشت پر ایمان آ رہے ہیں. بی بی آگ سے مقابلہ کرنا کہاں سے سیکھا؟ تو شاید سیدہ یہی جواب دیں گی، سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھا ہے چلتے ہوئے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ میں ہوں دروازے کے پیچھے. سیدہ بنت مصطفیٰ آج جواب دے رہا ہے، بہن ہوا کرے اگر تم نے علی کو نہ نکالا ہم دروازہ توڑ دیں گے. جب دروازہ توڑنے کی کوشش کی، رابی کی روایت کہتی ہے کہ دروازے کے پٹوں کو بی بی نے اپنے ہاتھوں سے تھام لیا، اس طرح سے کہ جناب کی انگلیاں باہر کی جانب ظاہر ہو رہی تھیں. ملعون نے اپنے تازیانے سے اتنی ضربتیں لگائی کہ بلاخر سیدہ نے دروازہ چھوڑ دیا. ہاتھوں سے چھوڑا ہے، دروازے کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے آپ کو دروازے سے لگا کر کھڑا کر دیا. بہت لاتے مارنے سے، بڑا زور لگانے سے بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو بس ایک مرتبہ حکم دیا، آگ کو لا کر، لکڑیوں کو لا کر دروازے کو آگ لگا دی. عزیزوں آسان بات نہیں ہے یہ سننا کہ کوئی جلتے ہوئے دروازے کو بھی نہ چھوڑ رہا ہو. دروازے کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن سیدہ نے دروازہ چھوڑا نہیں ہے. لیکن جب آگ نے دروازے کو ایک مرتبہ پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لیا تو یہ دروازہ، اس کے قبضے بھی جل چکے تھے، اور اس بدترین آگ کے باوجود بھی جب سیدہ دروازہ نہیں چھوڑ رہی تھی تو پھر اس بات نے ظالم کو اتنا غضب نہ کیا کہ آگے بڑھ کر ایک شدید ٹھوکر دوبارہ دروازے کو لگائی. لیکن اب جب دروازے کو ٹھوکر لگی ہے تو قبضے جل چکے تھے، جلے ہوئے قبضے ایک مرتبہ دروازے سے چوکھٹ سے جدا ہوئے. دروازہ جب اکھڑا ہے تو سیدہ کے قدم اکھڑ گئے، سیدہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی. ارے تب بھی جب سیدہ نے راستہ نہ چھوڑا، ایک مرتبہ پوچھتے در ایسی ضربت لگائی سیدہ کا پہلو شکستہ. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حضرت کے محترم، حضرت کے فرزند امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما.
حضرت کے صدقے سے جہاں جہاں مومنین مسلمین جہان دنیا میں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو بالخصوص اسرائیل اور اس کے تمام حامیوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ تمام مومنین تمام علماء و عزیزان کا تحفظ امان میں رکھ، مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، مولانا ناظر عباس تقوی صاحب کا بیٹا شدید بیمار ہے، بچے کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ ان ایام کے صدقے سے حضرت زہرا کے صدقے سے پروردگار اس بچے کو صحت کامل عاجل عنایت فرمائیں، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے امان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.